هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم ساتویں پارے کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ بہتر ہو، زیادہ افضل ہو، جس کے ذریعے تم اللہ تعالی کی طرف رجوع کر سکو، سوائے اس کے جو اس کی طرف سے ہی نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید. گویا اگر ہم اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں بہتر طریقے کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، صحیح ترین راہ پر چلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف لوٹیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے معلوم کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یہ نصارہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں بیسیکلی، کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اسی لیے جب وہ حق کو پاتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں. یہ صرف ان کی نہیں، یعنی نجاشی کی طرف اشارہ ہے اور ان کے درباریوں کی طرف، بلکہ کوئی بھی شخص جو حق کا متلاشی ہو اور اس معاملے میں سچا ہو اور تکبر سے خالی ہو، تو جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. کیونکہ تکبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے، جبکہ اس کا دل گواہی دے رہا ہو کہ صحیح بات کیا ہے کسی بھی معاملے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی. اور یہاں پر جب ان کے سامنے حضرت جعفر نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے سنائی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے فوراً ہی اس کو پہچان لیا. بات ان کے دلوں تک پہنچ گئی اور کہنے لگے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ. آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لے، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین خواہش ہے کہ انسان اپنے آپ کو صالح یا نیک لوگوں میں شامل کرنا چاہے، ان کی کمپنی پسند کرے. کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اس سے جانا جاتا ہے کہ وہ کن کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے. کیونکہ انسان رشتہ داروں کے معاملے میں تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، لیکن دوستوں کے معاملے میں اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے. انسان اسی کو دوست بناتا ہے یا اسی کی طرف لپکتا ہے جس سے اس کی قلبی یا ذہنی مماثلت ہوتی ہے، یا وہ ان کے درمیان کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو شخص حق کو چاہتا ہے، سچ سے محبت کرتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے، وہ قدرتی طور پر نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے. دنیا میں بھی وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ انہی کے درمیان اٹھایا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی، نبوت سے سرفراز کیا، سب کچھ پا کر ان کی تمنا کیا تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا دوست ہے. توفنی مسلمن، میری تمنا کیا ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں فوت کر، اور مجھے صالحین میں سے اٹھا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی میرا تعلق ان کے ساتھ ہو. کسی شاعر نے کہا تھا کہ احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں. کیوں رکھتا ہوں؟ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا، شاید اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت کی توفیق دے اور میرے اندر بھی بھلائی اور خیر پیدا کر دے. کیونکہ انسان اپنے ماحول سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے لازمی طور پر متاثر ہوتا ہے. تو یہاں ان کے بھی ایمان لانے کے بعد، حق کو قبول کرنے کے بعد، جو دعا تھی، جو تمہ تھی، جو خواہش تھی، تمنا تھی، وہ کیا تھی؟ اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کی اس دعا کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے کس بات کا اعلان فرمایا، کیا خوشخبری دی؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ان کے اس قول کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، اب یہاں یاد رکھیے کہ وہ ایک بات ہے جس کی جزا جنت ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ ایک سچی بات ہے جو ان کے دل کی صحیح طور پر نمائندگی کر رہی تھی. یعنی قول اور قلب میں یا ان کے دل اور زبان میں فرق نہیں تھا، وہ حقیقتاً یہی چاہتے تھے. تو اس قول کی بدولت اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی. اور ایک حقیقت ہے کہ انسان بعض اوقات ایک اچھی بات کہتا ہے اور انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات انسان اللہ عز و جل کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کے متعلق اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے قیامت تک رضامندی لکھ دیتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان کو اپنی گفتگو پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی اور مثبت باتیں نکالنی چاہیے، منفی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ گفتگو بہرحال انسان کے عمل کو دعوت دیتی ہے. تو ان کے قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو بدلہ دیا وہ کیا تھا؟ ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا. انکار بھی زبان سے چند بول ہوتے ہیں، چند لفظ ہوتے ہیں جو انسان نکالتا ہے، لیکن یہ بول اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی اور نیکی جنت کی طرف، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف. یعنی کہ نقطۂ آغاز کیا ہے؟ انسان کا بول، اور پھر جیسا بول ہوگا ویسا انجام. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. یعنی خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ، دین کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لو. دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی قبول کرو. یعنی انسان بعض اوقات دین کے معاملے میں کچھ چیزوں کو قبول نہیں کرتا اور کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا چاہتا ہے. اس کی انسان کو اجازت نہیں دی گئی، یعنی اپنی خواہشات کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. مومن ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جس چیز پر زبان سے ایمان لایا ہے، پھر عمل سے بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، یعنی عمل میں بھی وہی چیز آئے. تو جہاں انسان کو حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں، وہاں حلال کو بھی حرام نہیں کر سکتا. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی کچھ حلال کردہ چیزوں کو جب وہ اپنے لیے حرام کر لے گا، ان سے اپنے آپ کو محروم کر لے گا، یا جائز خواہشات یا جائز لذت سے اپنے آپ کو روک لے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے یا اللہ کی زیادہ محبت اس کو حاصل ہو جائے. تو یہ نظریہ غلط ہے. دین نام ہے، عبادت نام ہے اطاعت کا، کہ جہاں تک جانے کی اجازت دی گئی وہیں تک جاؤ، اور جہاں رکنے کو کہا وہاں رک جاؤ. یہی دراصل دین ہے. اس میں انسان اس کی حکمتیں ضرور جانے، لیکن اگر کسی چیز کی حکمت نہیں بھی سمجھ آتی تو بھی انسان کے لیے لازم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کرے. پھر فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی اللہ کی حدوں کو مت پھلانگو، اس سے آگے مت بڑھو، کیونکہ اسی کا نام پھر فسق ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے بڑھنا کسی بھی معاملے میں، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، دونوں میں ہی ناپسندیدہ ہے. خوبصورت راستہ اعتدال کا راستہ ہے. تو یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دین میں مادی چیزوں سے جسمانی دوری نہیں، ذہنی اور قلبی دوری پسندیدہ ہے، کہ انسان ان چیزوں کا لالچی نہ ہو، ان چیزوں کے پیچھے غلط کام نہ کرنے لگے، لیکن اگر حلال اور جائز اور معتدل طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی اس کی شکر گزاری میں شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. وَكُلُوا، اور کھاؤ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے حلال پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو، تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لائے ہو. یعنی اصل چیز ہے اللہ کا ڈر، احتیاط کی زندگی، تقوی کی زندگی، جو ہر معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی، شادی بیاہ کے معاملے میں بھی، اور باقی تمام زندگی میں بھی، اسی طرح گفتگو کے معاملے میں. تو جہاں گفتگو کی بات ہے وہاں اب قسمیں کھانے کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو، یعنی لغو قسمیں، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، یعنی بے معنی قسم کی جو ہوتی، اگرچہ وہ بھی پسندیدہ نہیں، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے، یعنی قسم کھا کے اللہ کا نام لے کے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا اور پھر اس کو توڑ دیا تو یہ معمولی بات نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اس سے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان اس کا کفارہ دے، یعنی کچھ صدقہ دے. وہ کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے کنزیکٹو، یعنی اکٹھے ایک ہی بار مسلسل 3 دن. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ ڈالو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو. اس میں شکر گزاری کی کیا بات ہے؟ شکر گزاری اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا غلط ہے، اور پھر اس غلطی سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ اس کی کتنی بڑی مہربانی. اگر وہ ہمیں نہ بتاتا کہ توبہ کا طریقہ کیا تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی، اور گناہ کا جو بوجھ ہے ہمارے قلب اور ضمیر پر بڑھتا رہتا، اور وہ ہمیں بیمار کر دیتا، کیونکہ جب ہم اس بوجھ کو اتارتے نہیں تو وہ بہت سی اور بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. ایک اور چیز جو یہاں بہت اہم ہے، وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، قسموں کی حفاظت، حلال حرام کی تمیز میں بھی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکامات کی، اللہ کی باتوں کی، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں رہے، اس کو پھر اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے. زندگی میں ہم اکثر فکر مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو ان بہت سی پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، حل کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے. اور یہ حفاظت کب ہوگی؟ جب انسان کے اندر تقویٰ ہوگا، احتیاط کرے گا، اللہ کا ڈر ہوگا کہ کہیں میں وہ کام نہ کر بیٹھوں جو اس کو ناپسند ہو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ چار شیطانی کام جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان سے مکمل طور پر اجتناب کرو۔ ان میں پہلی چیز شراب ہے۔ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن میری سمجھ میں کبھی نہیں آتا کہ جس چیز کو گناہ کہا گیا ہو، جیسے سورۃ البقرہ 219 میں فرمایا، اور جس چیز کو شیطانی کام کہا گیا ہو، وہ چیز جائز کہاں سے ہو سکتی، اس کے لیے رخصت کہاں سے ملتی۔ یعنی ایک ہے اللہ کا راستہ اور ایک ہے شیطان کا راستہ، ان چیزوں کی دعوت شیطان دیتا ہے۔ شیطان انسان کے لیے ان کاموں کو اٹریکٹو بنا کے انسان کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو اور دوسری طرف یہ کہ حدیث میں واضح طور پر حرام کا لفظ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیئے نہ اس کو فروخت کرے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو جب آپ نے اس کو حرام کر دیا تو پھر ہمارے لیے کہاں سے حلال رہ گئی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ پھر دوسری طرف جوا، شراب جو ہے یہ اصل میں انسان کے لیے غفلت کا سبب بنتی، انسان کے ہوش و حواس کی دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی جو دی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے، اور اس میں جائز ضرورت کے تحت آرام کرنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، وہ سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، وہ انسان کی ضروریات ہے جو اللہ نے رکھی، حلال طریقے سے پوری کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور پھر کام کاج کے دوران، عبادت کے دوران، جو چیزیں انسان کو غافل کرنے والی ہیں، ان چیزوں کو ہمارے لیے منع کر دیا گیا، جن میں سے شراب ہے۔ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ شراب اس وقت مت پیو جب نماز کا وقت ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو تمہیں پتہ ہی نہ چلے تم نے کیا پڑھا۔ اور دن میں 5 دفعہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ انسان نشے میں آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری نماز تک اس کا نشہ دور ہی نہ ہو۔ اور ایک نماز کا جانا جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کا ضائع ہونا کو اس سے تشبیہ دی کہ گویا کسی کا گھر اور جو اس میں سب تباہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ اتنی کثرت سے نمازیں چھوڑی جاتی ہیں کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ایک نماز کا جانا کتنی بڑی نقصان کی چیز ہے۔ جب کسی کا خدا نہ خاصا گھر جل جائے یا گر جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، کسی کا کاروبار میں کوئی نقصان ہو، تو لوگ دنوں تک افسوس کرتے رہتے ہیں اور دکھ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک نماز چلی جائے جو اس سے بھی بڑا نقصان ہے کہ گھر اور گھر کے اندر جو ہے، یعنی گھر والے بھی ساتھ ہی مر جائیں، تو اس سے بڑا نقصان انسان کرتا ہے، مگر اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا جو انسان کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب خباستوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی 40 روز اس کی نماز قبول نہ ہوگی، وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ پھر جوا جو ہے وہ انسان کے اندر بے حسی اور خود غرضی پیدا کرتا ہے، تو اس سے روک دیا گیا، اور اس میں لاٹری اور اس قسم کی تمام چیزیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں، تو اسے چاہیے کہ کچھ صدقہ کرے۔ والانصاب، اور پھر آستانے، جہاں پر اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کے لیے جانور وغیرہ قربان کیے جاتے ہیں۔ والازلام، اور پھر یہ پانسے، تیر، اور یعنی فالگیری وغیرہ، کہ جس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دین کی دشمن ہیں۔ فرمایا، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سب سے بچو، ان سب کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ چونکہ یہ شیطانی کام ہے، اس لیے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ یہ ہے اصل مشکل۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ فہل انتم منتہون، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے، ہاں یا نہ؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی بات پر کوئی کہے نہیں میں تو نہیں رکنے والا، تو یہ تو پھر خدا سے مقابلہ ہو گیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح الفاظ میں شراب کو حرام کہا. وحذروا, اور ڈرو بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم نے منہ موڑا تم نے بات نہ مانی. فَعْلَمُوا, تو جان لو. اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, کہ بے شک ہمارے رسول پر تو کُلَّمْ کُلَّا پیغام پہنچانا ہے. یعنی اس نے تو میسج کنوے کر دیا, اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی, آگے اب جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہو کہ جو لوگ پہلے یہ سب کچھ کرتے رہے ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی, پچھلے گناہ معاف, بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں, اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں, کیونکہ صدقہ اور نماز یہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات, پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں, یہ شرط ہے توبہ کے لیے. اور جو فرمانے الہی ہو اسے مانے, پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. واحسنوا, اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین, ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں, جو حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آ جاتے ہیں. تو یقیناً وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہوگا, اللہ کی محبت ہوگی, پھر اس کے لیے ان چیزوں سے نکلنا, نہ صرف یہ کہ شراب بلکہ نشے کی کسی بھی چیز سے نکلنا پھر مشکل نہ رہے گا, کیونکہ ان چیزوں کا مقابلہ ایمان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. محض ول پار اور یہ چیزیں اتنی کام نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو آزماتا رہتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آزمائش گزر جاتی تو پھر انسان سوچتا ہے یہ کیا ہوا, اور مجھے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. ہاں اگر انسان اس کا احساس کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ جو آزمائش ہے کہ انسان کی دل پسند چیز جو اللہ کی ناپسند کی ہے وہ سامنے رکھی ہوئی, ہاتھ کی ریچ میں ہے, دور نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی منع کرنے والا نہیں, فریلی اویلیبل ہے, اور پھر انسان صرف اللہ کے ڈر سے رک جائے. یہ ہے اصل ایمان, یہ ہے ایمان کی سچائی, کہ دنیا کا کوئی خوف, دنیا کی کوئی لالچ, دنیا کا کوئی مفاد اور کسی کا کوئی پریشر وہ کوئی معنی نہ رکھے سوائے اس کے کہ انسان جو بھی کرے اللہ کے لیے اور جو چھوڑے اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ عمرہ حدیبیہ کے لیے جا رہے تھے, تو اس موقع پر جب احرام کی حالت میں ایک دفعہ شکار کے پرندے بالکل قریب آ گئے, چونکہ احرام میں شکار کرنا منع ہے, تو باوجود اس کے کہ وہ بالکل قریب تھے ان کے سروں پہ گر پڑ رہے تھے, لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا, نظر اٹھا کے نہیں دیکھی کہ اللہ نے روکا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بذات ہی حرام نہیں تھے, یہ پرندے حلال تھے, شکار کیا جا سکتا تھا, وہ کھا سکتے تھے, لیکن یہ آزمائش تھی. اور احرام کی حالت میں جتنی بھی پابندیاں وہ ایک امتحان ہے, آزمائش ہے, اور یہ امتحان سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا تھا. چند چیزیں ان کو منع کی گئی تھی, اللہ تعالیٰ اس کا قرآن مجید میں ذکر بھی کرتے ہیں. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا. اس کے نتیجے میں, اس امتحان میں کامیاب ہونے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں برکت اور خیر رکھی. کیوں؟ یہ کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہ تھا, یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی بنا پر تھا. تو اصل کامیاب وہی ہے, اور اصل میں امامت کے لائق وہی ہے جو صرف اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے. اور صحابہ کرام نے اسی لیے بہترین طریقے سے دنیا کی امامت کی, اور جہاں گئے دین پھیلتا چلا گیا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی حدود کی حفاظت کی تھی, ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تھے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم, فمن اعتدى, تو جو حد سے بڑھا, جس نے حد سے تجاوز کیا اس تنبیہ کے بعد, اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ گیا, اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے، یعنی اگر اس نے حد توڑ دی، تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، یہاں بھی کفارے میں صدقہ کرنا ہوگا، یعنی محض خالی زبانی توبہ کافی نہیں، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے. اصل میں سب کا ایمان کا لیول ایک نہیں ہوتا، کچھ لوگ نہیں آزمائشوں میں کامیاب ہوتے یا ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں، تو پھر جب ریگریٹ ہو توبہ کرنا چاہیں تو اس کا دروازہ بھی کھول دیا گیا. یعنی یہ اس لیے نہیں رکھی رخصت کے انسان کے کہ اچھا وہ میں اپنی مرضی کر لوں گا اور پھر یہ بعد میں کفارہ دے دوں گا، دم دے دوں گا، تو یہ طریقہ نہیں. انسان ہے، انسان کے اوپر مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی بھول چک ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے، تو اس کے بعد اگر انسان ہونے کے ناطے وہ یعنی کہ اس سے غلطی ہو ہی جائے تو پھر اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے. اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، یعنی ایک طرح سے جرمانہ ہے. اب یہ کتنے روزے کتنے مسکین، تو یہ بھی دو عادل آدمی ہی فیصلہ کریں گے. پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تو آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کا وبال انسان دیکھ لیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے. پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. یعنی ناپاک کی کثرت انسان کی ایک ویکنس ہے، کسی بھی چیز کی کثرت اس کو مروب کرتی، چاہے مال کی کثرت ہو، چاہے علم کی ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی چیز کی، لوگوں کی کثرت، اولاد کی کثرت، مختلف چیزوں میں انسان کی ایک عمومی ویکنس ہے. لیکن یہاں پر جس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کثرت بذات خود کوئی بری چیز نہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ اس میں سے جائز حلال کیا ہے. وہ مثلا اگر مال ہے تو اس کا سورس کیا ہے، سورس آف انکم کیا ہے. اگر حرام کے ذریعے مثلا رشوت، سود اور دیگر غلط ذرائع سے انسان ڈھیروں مال بھی اکٹھا کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں. وہ انسان خود کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وبال جان، صدقہ کرتا ہے تو کچھ بھی قبول نہیں اس میں سے، اور اگر وارثوں کے لیے چھوڑ کے مرتا ہے تو جہنم کا توشہ ہے. یعنی کسی بھی حال میں اس سے کوئی بھلائی اور خیر نکلنے والی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے. یعنی ہر صبح فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر حلال کا ایک لقمہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ ایک لقمہ اللہ تعالی بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے، اس میں اتنی برکت ہو جاتی. تو یہاں پر انسان کو ایک معیار دیا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، یہ دونوں برابر نہیں. لہذا جو عقل مند انسان ہے اس کو ہر حال میں حلال پر قناعت کرنی چاہیے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا تقویٰ کامیابی کی علامت ہے.